بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام خطیب جامعہ مسجد و معتمین جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 230، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 156، 157.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم، يقينا هم تمكو ضرور آزمائیں گے، بشيء من الخوف، تھوڑا سا خوف ڈال کر، دشمن کا خوف ڈال کر یا کسی اور طرح کا کوئی خوف ڈال کر تم کو ہم آزمائیں گے، امتحان لیں گے. والجوع، بھوک ڈال کر. ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی کر کے. والانفس، جانوں میں کمی کر کے، اولاد مر گئی. والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے. آزمائیں گے ضرور، امتحان لیں گے ضرور تمہارا. وبشر الصابرین، اب جو ان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اور طرح طرح کی اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں جو صبر سے کام لیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کون صبر کرنے والے؟ کہ وہ لوگ صبر کرنے والے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ایسے صابر لوگوں کو خوشخبری سنائیے، کس بات کی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں. ورحمہ، اور رحمتیں ہیں، نوازشیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں. تین اجر بتائے گئے صبر کرنے والوں کو، ایک نوازشات اور عنایات ہوں گی، اللہ کی انعامات ہوں گے، دوسرے اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور تیسرے وہ لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے، صبر کرنے والے. اس سے پہلے جو کل کی بات آئی تھی اس میں تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور تم محسوس نہیں کرتے اس کو. چنانچہ آپ احادیث مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اتنی فضیلت آئی ہے اللہ کے راستے میں جان دینے کی اور جہاد کرنے کی کہ یوں فرمایا حدیث میں ہے کہ ان کو، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ عطا فرمائیں گے اور پرندوں کی شکل دے دیں گے، اور وہ جس جگہ چاہیں گے ہوا فضا میں اڑتے رہیں گے، جنت میں جاتے رہیں گے. یہ پرندوں کی، ان کی روحیں پرندوں کی، سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوا میں اڑتے رہیں گے، اور شکل ہوگی پرندوں کی. چنانچہ عرش کے نیچے جو قندیل ہے، ان قندیلوں میں جا کر جمع ہوتے رہیں گے. حق تعالیٰ ایک مرتبہ پوچھے گا، کیا بات ہے کہ تم کو جو ہم نے نعمت دی ہے وہ نعمت کافی ہے یا اور چاہیے؟ تو وہ عرض کریں گے، بارے رہا، ہمیں اور اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے کہ آپ نے جتنی نوازش ہم پر کی ہے، جتنی رحمتیں ہم پر کی ہیں، اتنا انعام تو کسی کو نہیں دیا، پھر ہم کو اور کیا چاہیے؟ پھر دوبارہ پوچھیں گے کہ بتاؤ، اور کوئی نعمت چاہیے؟ اس کے بعد یہ کہیں گے کہ پروردگار ایک درخواست ہماری ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ آپ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں اور پھر ہم تیرے راہ میں شہید ہو جائیں اور پھر دوبارہ تیرے پاس پہنچے تو دگنا اجر اس طرح کا ہمیں اور ملے، ہم یہ چاہتے ہیں. جو نعمت تو نے عطا فرمائی ہے یہ نعمت دگنی اور سہگنی ہو کر ہم کو ملے اور اس عمل کو ہم کرتے رہیں اور پھر آپ اس پر اجر ہم کو دیتے رہیں. یعنی یہ حسرت اور یہ ارمان ہوگا وہاں پر شہید لوگوں کا کہ دنیا میں پھر جائیں، پھر اللہ کے راہ میں شہید ہوں، پھر یہ اتنا بڑا اجر دوبارہ ہم کو ملے، اس اجر کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد آزمائشیں بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آزمائشوں سے بھی دو چار کریں گے. کبھی خوف آ رہا ہے، دشمن کا خوف، فلاں کا خوف، اس کا خوف، اس کا خوف، یہ خوف ڈال کر آزمائیں گے. کبھی بھوک اور فاقہ مستی آئے گی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے پر فاقے گزر رہے ہیں، بھوک ستا رہی ہے. کبھی اموال ختم ہو رہے ہیں، مال دیکھتے دیکھتے اس راہ سے گیا، اس راہ سے گیا، کمی ہوتی گئی، کمی ہوتی گئی، بہت پیسہ تھا، اب پیسہ ہے، کس کس راستے سے نکلتا گیا سمجھ میں نہیں آیا، آزمائش. اسی طرح سے جانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا آزمائش دیں گے، اولاد تھی، اولاد کو اللہ نے اٹھا لیا، اس طرح سے آزمائشیں ہوں گی. وہ سماوات پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، خوب باغات تھے، خوب عیش و آرام کے ساز و سامان تھے، ادھر سے کمی ہوتی گئی، کمی ہوتی گئی، ایک دم سے دیکھا کہ بالکل خالی ہو گیا، خزانہ ہی خالی ہو گیا، نہ کچھ پھل نظر آ رہے ہیں، کچھ باغات نظر آ رہے ہیں، نہ کچھ عیش و عشرت کے ساز و سامان نظر آ رہے ہیں. یہ سب آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے کسی چیز سے تم کو ضرور بہرحال آزمائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آزمائش نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی آزمائش نہ ہوتی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی پر زیادہ، کسی پر کم، کسی پر ایک ہی شکل سے، کسی پر کئی کئی شکلوں سے. چنانچہ آپ دیکھیے سب سے زیادہ آزمائشیں ہوئی ہیں انبیاء علیہ السلام کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش، سخت ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر صالحین اور نیکوکار، پھر جیسے جیسے اپنے دین کے اعتبار سے پختگی ہوگی اسی طرح سے کے لوگوں کی آزمائشیں ہوتی جائیں گی. اچھے لوگوں کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ آزمائش کا مطلب یہ ہے اللہ ان سے ناراض ہے اور اللہ ان کو تکلیف دے رہا ہے، نہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس لیے دے رہا ہے. عوام کا ذہن یہی کہتا ہے کیا بات ہے کہ تکلیف میں اللہ نے ان کو گرفتار کیا، کوئی گناہ ہوگا ان کا اور کوئی اللہ ان کو سزا دے رہا ہے، سزا وزا کی بات نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے تاکہ ان کو اور خوب اجر ملے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، ان کو کیوں ہو جائے گی آزمائش، اتنا ان کو جھنجھوڑا کیوں جا رہا ہے. کس کس کے نبی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے اس راہ میں ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. حضرت داؤد، حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا گیا. تو آزمائشیں انبیاء پر سب سے زیادہ، پھر صالحین اور نیکوکار، جتنے بڑے بڑے درجے کے ہوں گے اتنی سخت آزمائش ہوں گی، اور جن کا ایمان بالکل ہلکا پھلکا ہوگا ان کی ہلکی آزمائش ہے، لیکن ہلکی آزمائش کے بعد وہاں درجہ نہیں ہے، ہلکی آزمائش ہلکا درجہ، سخت آزمائش سخت درجہ، یہ ہے اصول. چنانچہ حدیث میں ہے کہ عافیت والے لوگ جب یہ دیکھیں گے حشر کے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف والوں کو اور پریشان رہنے والوں کو کس اجر سے نواز رہا ہے، کتنی ان کے اوپر نوازشیں کر رہا ہے، اور ہم تھے دنیا میں عافیت کے اندر تھے، کوئی تکلیف ہم کو نہیں تھی، تو وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش جتنی نعمتیں ان کو دی جا رہی ہیں اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کاش کہ ہماری کھالیں دنیا میں قیمتیوں سے کاٹی جاتی اور آج ہم کو بھی ایسے ہی اجر ملتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ تکلیفیں کیا نعمتیں پیدا کریں گی، کیا اجر عطا کریں گی. ابھی تو ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ تکلیف وہ پریشانی ہے، نہیں، ان تکلیفوں کے پیچھے کتنی بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں، کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر دنیا کے عافیت والے یہ تمنا کریں گے کہ ہم کو بھی دنیا میں اتنی تکلیف ہوتی کہ کھالے کاٹ دی جاتی, اس سے زیادہ تکلیف کا اندازہ کیا ہے. تو آزمائشیں بہرحال آئیں گی, لیکن ان صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بشارہ سناتا ہے, پیغمبر صبر کرنے والوں کو بشارہ سنائیے کہ ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی ملکیت ہے, اللہ ہی کی طرح ہم کو لوٹ کر جانا ہے. ایسے نیکبختوں کے لیے اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ بات کہی گئی ہے کہ آزمائش اور امتحان ضرور ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ بِالْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, ہم تم کو آزما کر دیکھیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے, ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اللہ نے ان کو چکا دیا خوف سے اور بھوک کو ڈال کر ان کو آزما لیا. یہ سب دنیا میں ہوتا ہے, ہوگا ہی, اس کے بغیر چارہ نہیں. جتنی شکلیں اللہ نے بتائی ہوں گی, لیکن اس پر ایک ہی جملہ فرمایا. نیکبخت لوگ یہی کہتے ہیں انا للہ, کوئی تکلیف ہوئی, کوئی بات ہو گئی, چراغ گل ہو گیا تو بھی, کوئی پریشانی کی بات پیدا ہو گئی تو بھی, موت ہو گئی تو بھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی ملکیت ہیں. کیا اللہ نے ہم پر نعوذ باللہ ظلم کیا؟ نہیں, یہ سب ملکیت اللہ کی ہے, اللہ نے لے گیا. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا, اللہ ہی کی چیز ہے, جو وہ دے اور جو وہ لے, لے اسی کا حق, دے اسی کا حق, کسی کو پوچھنے کا کوئی اختیار نہیں, شکایت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اے اللہ, تو نے ہمارے بچے کو کیوں اٹھا لیا, تو نے ہماری روزی میں کمی کیوں کر دی, یہ حق نہیں ہے, وہ اسی کی چیز تھی, اس نے لے لی. ہم آپ سے کو اپنا گھر دیتے ہیں اور ایک 25,000 روپیہ آپ کے پاس رکھتے ہیں, آپ سے جب چاہیں گے وہ 25,000 روپیہ ہم لے لیں گے, جب چاہیں گے آپ کو گھر سے خالی کر دیں گے, آپ پوچھنے والے کون ہیں ہم کو؟ یہ تو مہربانی کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں بٹھایا گیا, ایک سال آپ رہیے, ٹھیک ہے رہیں, ایک سال کے بعد آپ کہتے ہیں آپ ہٹانے والے ہم کو کون ہیں, اس سے پہلے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ نہیں, آپ کو ہم نے ایسے ہی رکھا تھا, مہربانی تھی, اور وہی چیز جو آپ کو پیسہ دیا تھا ہم نے واپس لے لیا, تو آپ کو پوچھنے کا جیسے یہاں حق نہیں ہے. بس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو چیز دیتے ہیں اس میں واپس لینے پر کوئی کسی کو دم مارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ وہ چیز ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے, چند مدت کے لیے, عارضی مدت کے لیے اللہ نے دی تھی, واپس دی. اور دنیا میں کون ایسا ہے جو دنیا میں لایا ہوا سامان واپس دے کر جاتا ہے؟ خالی ہاتھ آتا ہے, خالی ہاتھ جاتا ہے, علم سے کورا ہو کر جاتا ہے, بے عقل ہو کر جاتا ہے, بے علم ہو کر جاتا ہے. نہ علم ہمارا ہے, نہ صلاحیت ہماری ہے, نہ مال ہمارا ہے, نہ دولت ہماری ہے. جتنی آئی تھی عارضی طور پر اللہ نے دی تھی, عارضی طور پر واپس دی, خالی ہاتھ آیا, خالی ہاتھ چلا گیا, یہی اصول ہے. تو نہ شکایت کی کوئی گنجائش ہے نہ کچھ. چنانچہ اس دعا کے پڑھنے کے اوپر صبر ایک طرح کی تقویت ملتی ہے اور ایک طرح سے دل میں سکون ملتا ہے, ارے ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کے پاس ہم کو بھی جانا ہے. تو چیز گئی ہے تو کہاں گئی, اسی کی چیز گئی, ہماری چیز تھوڑی گئی. اب سکون ملا اور اس پر اطمینان نصیب ہوا اور اللہ کی طرف سے پھر عنایتیں اور رحمتیں مزید, دل کو تقویت سکون ملا اور کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور مزید اللہ کی طرف سے عنایات اور رحمتیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, پہلے شوہر ایک مرتبہ ان کے پاس آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے کی بات ہے, ان کے پہلے دوسرے شوہر تھے ابو سلمہ, ایک مرتبہ آئے اور بہت خوشی خوشی آئے, کہنے لگے کیا بات ہے؟ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے, بہت خوش خوش نظر آئے, کہنے لگے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بتائی ہے کہ اس کو سن کر طبیعت خوش ہو گئی اور بڑا زندگی کا سامان نصیب ہو گیا. کہا کیا بات؟ کہا جب کوئی تم کو مصیبت آئے اور پریشانی لائق ہو تو فوراً یہ دعا پڑھ لو, تمہارے لیے راحت کا سامان اور اس سے بڑھیا اللہ تعالیٰ بہتر نظام عطا فرمائے گا. کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی, یہ دعا پڑھنا. کوئی مصیبت آئے یہ مصیبت ٹلے گی اور اس سے اچھا اللہ تعالیٰ بندوبست فرمائیں گے, نظام عطا فرمائیں گے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بڑھیا مجھے انعام عطا فرما, اس سے بڑھیا اچھا پھل مجھے نصیب فرما, بدلہ عطا فرما. تو وہ میں نے یاد کر لی. فرماتی ہے اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت کے اور میرے اپنے شوہر ابو سلمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا حادثہ تھا. میں نے اس مصیبت پر یہ دعا پڑھ لی, لیکن میرا دل یہ کہتا تھا میرے شوہر سے زیادہ بہترین انسان اور کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑھیا اور اس سے نیکبخت انسان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے تو میں نے پڑھ لی. کچھ دنوں کے بعد کا قصہ ہے کہ میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی, وہ حدیث میں خود موجود ہے کہ چمڑے کا کو دباؤ کر رہی تھی, چمڑے کو صاف کرتے ہیں, اس کے بھالوں کو صاف کر کے اس کو سکھاتے ہیں, تو دباغت کرنا کہتے ہیں اسے. تو میں چمڑے کے کو دباغت کا کام کر رہی تھی کہ ایک صاحب نے آواز دی, تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے اجازت طلب کی. میں نے کہا تشریف لائیے, میں نے جلدی سے ہاتھ دھو لیا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں حاضر خدمت بھی پوچھا اللہ کے رسول کیا حکم ہے فرمایا. تو آپ نے فرمایا اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس پر حضرت ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت اس سے بڑھ کر تو میرے لیے سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کی زوجیت میں شامل ہو جاؤں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تین باتیں میرے اندر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اندر غیرت بہت ہے. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے اور میری طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھے انگیز نہیں ہوتی, برداشت نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے آپ کے ساتھ اس طرح میں جب رہوں گی اور کسی بات پر خدا نخواستہ مجھ کو غصہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر پھٹکار پڑے گی, لعنت پڑے گی. ایک تو ڈر اس کا, دوسرے یہ کہ میری عمر زیادہ ہے, بہت زیادہ عمر ہو گئی, اور تیسرے یہ کہ میں کثیر العیال ہوں, میرے بچے بہت ہیں. پھر آپ سوچ دیجئے یہ کیا ہوگا. دیکھ رہے ہیں تین باتیں, اور تینوں ایسی کہ بس. پہلی بات یہ کہتی ہے کہ میں غصہ بہت ہے, اس میں معلوم نہیں آپ سے کیسا میں کیسا معاملہ کروں. اور پھر دوسری یہ کہ عمر زیادہ ہے, اور تیسرے کہ بچے بہت ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارے غیرت کا تعلق ہے, غصے کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے غصے کو دور کر دے گا. یہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ تمہارے ہمارے پاس آنے کے بعد تمہاری زبان سے کچھ اس طرح کے جملے آ جائیں اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو, ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ تبلیغ تمہاری دور کر دے گا. ایک نمبر دو, عمر رسیدہ کیا ہونے کا جہاں تک سوال ہے تو یہ سن لو میری عمر بھی خود تھوڑی کم ہے, میں بھی تو کافی عمر ہو چکا ہوں. اور تیسرے یہ کہ تمہاری اولاد ہے, تمہاری اولاد میری اولاد ہو جائیں گی. بس چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ اس دعا کا اثر میں نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سلمہ سے زیادہ بہتر اور شریف انسان مجھے نصیب فرمایا. اور ظاہر ہے حضور سے بڑھ کر شرافت والا اور حضور سے بڑھ کر باعزت اور کون ہو سکتا ہے. یہ اس دعا کا نتیجہ ہے. انا للہ پڑھنا اور یہ دعا پڑھنا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس سے بڑھیا نصیب فرمایا. یہ تاثیر ہے ان دعاؤں میں, ہم سمجھتے نہیں ہیں. معنی پر بھی غور کیجئے, تسلی اور تقویت ملتی ہے, تکلیف کے اوپر راحت ملتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں خیر و برکت سے نوازتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی کو فرمایا جا رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی لوگوں کے اوپر ایسے ہی صبر کرنے والوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوتی ہیں, اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله